عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ عالم ساتواں رکوع ہے جو ہم نے آدھا پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد مختصر جو ہے یہ رکوع آٹھواں رکوع اس کے اندر شامل ہے، اور یہ غالباً 58 آیات سے 59 آیات سے آگے جو ہے یہ پورا ایک رکوع ہے، اور باقی پہلی تین آیات جو ہیں چار آیات یہ پچھلے رکوع کا حصہ ہے. تو ہم پہلے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ چونکہ رکوعوں کی تقسیم عام طور پر جو ہے اس میں ایک مضمون یا مضمون کا ایک حصہ، بالعموم اس میں ایک مضمون پورے کا پورا جو ہے موجود ہوتا ہے، ایک ٹاپک موجود ہوتا ہے ایک رکوع کے اندر، اسی بنیاد پہ رکوعوں کی تقسیم کی گئی ہے تاکہ آسانی سے جو قرآن حضرات ہیں وہ ایک رکوع جو ہے وہ ایک مضمون ایک رکعت کے اندر جب تراویح میں پڑھا جاتا ہے قرآن مجید، یا ادروائز بھی جب تلاوت کریں تو پڑھ سکتے ہیں وہ. اور پھر بعض اوقات رکوع جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر تقسیم ہو جاتا ہے مضمون. اور پھر چونکہ یہ سورۃ انفال آپ کو پتا ہے جسے ہم پڑھا ہے تعارف کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کہ یہ پوری سورت ایک خطبے کی صورت کے اندر یک بارگی نازل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے مضمون تو ایک ہی ہے، اور مضمون ہے وہ سورہ غزوہ بدر کا، غزوہ بدر اور اس کے بعد آنے والے واقعات تھے. غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور مسلمانوں کو ہدایات ہیں، مسلمانوں کی تربیت کا سامان ہے. تو لہٰذا تھوڑی سی تقسیم بالکل جو ہے وہ بالکل واضح تو نہیں ہے کہ یہ رکوع اس جو ہے مضمون کا ہے اور یہ رکوع اس مضمون کا ہے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑی بہت جو ہے تفریق دیکھ سکتے ہیں مضامین کے اندر. اس کے بعد جو ہے غالباً ایک رکوع اور باقی ہے اس کا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ اگلے جو ہمارا جو سبق ہوگا اس کے اندر پڑھیں گے. یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں آج 55 سے لے کر 64 تک آج کی آیات پڑھی ہیں، اور پھر آگے مزید اگر ہم 5-6 آیات ساتھ کو اور بھی ملا لیں تو 71 تک ایک مضمون جو ہے وہ بنتا ہے، اور وہ اس مضمون کے اندر یہ مضامین شامل ہیں. اسلامی ریاست جو ہے، اسلامی اجتماعیت، اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہے، اور خارجہ پالیسی میں ظاہر بتایا گیا کہ جو بھی بددیانت اور خائن قومیں ہیں جو معاہدوں کو توڑنے والی ہیں، پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، اگر وہ پاسداری نہیں کرتی اسلامی ریاست جو ریاست کے ساتھ معاہدے ہیں تو تمہیں بھی معاہدے منسوخ کر دینے چاہیے. پھر اسلامی ریاست کے لیے احکام صلح و جنگ بھی بتائے گئے ہیں مسلمانوں کو، جسے میں نے کہا ہے کہ یہ صورت پوری کی صورت یہ مسلمانوں کی تربیت کا سامان ہے. امیجن کریں کہ مسلمان اس وقت یہ نازل ہوئی 2 ہجری میں، شوال 2 ہجری کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی، جب مسلمان مدینہ کے اندر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی اسلامی اجتماعیت اور ایک اسلامی سوسائٹی کی بنیاد بنا ڈالی جا رہی تھی، تو ظاہر تمام احکامات کی ضرورت تھی، تو مسلمانوں کی تربیت کی گئی. اسلامی ریاست کے لیے احکام صلح و جنگ کیا ہوں گے، کب جنگ کرنی ہے، کب صلح کرنی ہے، کب صلح نہیں کرنی ہے، یہ مضمون بتایا گیا، اور خاص طور پر زور اس بات پہ ہے کہ اگر دشمن صلح پہ آمادہ ہو تو تم بھی صلح کر لو، اور اس مضمون کو تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا. تیسری بات جو ان آیات کے اندر بتائی گئی ہے وہ اسلامی ریاست کی عسکری پالیسی ہے، کہ اسلامی ریاست کی جو ہے ڈیفنس پالیسی جو ہے وہ کیا ہوگی. اسلام اپنی ریاست کو یقینی طور پر مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسلام یا اسلامی ریاست جو مسلمان ریاست جو وہ محض قوت کا اظہار چاہتی ہے. قوت کا اظہار اس لیے چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا دین محفوظ ہو اور مسلمان خود محفوظ ہو، ان کی جانیں اور مال، ان کے پراپرٹیز اور ان کی بزنس اور ان کی رہن سہن اور ان کا تہذیب و تمدن اور ان کا ہر چیز جو ہے محفوظ ہو. اس حفاظت کے لیے مسلمانوں کو قوت کا حصول مسلمانوں پہ فرض کیا گیا، لازم کیا گیا ہے کہ مسلمان قوت حاصل کر کے رکھے تاکہ کوئی مسلمانوں اور مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے. تو اس یہ پالیسی بتائی گئی، یہ دیکھیں گے کتنی امپورٹنٹ پالیسی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام جو ہے محض عبادات کا چند مجبور ہے کہ بس جو ہے وہ لیکن یہ ہم مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں، خاص طور پر مدنی صورتوں کے اندر، بڑی بڑی مدنی صورتیں ہم نے ساری کی ساری تقریباً، اور چھوٹی مدنی صورتیں بھی 27-28 پارے کی وہ بھی پڑھ لی ہیں، تو اس میں دیکھنے کی پورا ایک اسلامی نظام میں حیات کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آ گیا کہ کس طریقے سے. اس سے پہلے بھی ہم اسلام کی خارجہ پالیسی اور اسلام کی داخلہ پالیسی، اور اسلام کی امیگریشن پالیسی جو ہے وہ ساری کی ساری سے پہلے ہم قرآن مجید کے اندر ہی اس کا جو ہے وہ پڑھا آ چکے ہیں. تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. تو یاد رہنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کا ذکر وہاں پہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں اور یہ ہیں اور انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا. ظاہر ہے جو اسلام کے مد مقابل فورسز تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے بارے میں یہاں پہ ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, پہلے سے چلی آ رہی ہے. یہاں پہ فرمایا کہ ان الشر, یہ اختتام ہونے جا رہا ہے اس رکوع کا, اس بات کا, اس ڈسکورس کا, جس میں ان فورسز جو ہسٹائل فورسز تھیں جو اسلام کے لیے, ان میں مشرکین بھی تھے اور منافقین بھی تھے اور یہود بھی تھے, وہ سب کو خطاب کیا گیا ہے. اور میں ان شر, بے شک بدترین, سب سے برا, سب سے شر جو ہے وہ بری چیز کو کہتے ہیں. اصل میں ہم اس کو پہلے پڑھ رہے ہیں لفظ کو کہ بدترین, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, سب سے زیادہ برے, لیکن اس میں شر کے معنی تو برا ہوتا ہے. تو ہم پہلے بھی اس لفظ کو چونکہ ابھی دو تین اس بار پہلے پڑھا ہے, یہ لفظ اصل میں اشرا تھا, اشرا جیسے احسنا ہوتا ہے سب سے اچھا, تو اشرا سب سے برا. تو ود پیسج آف ٹائم اینڈ یوز جو ہے پہلا جو حمزہ ہے وہ گر گیا ہے اور پھر خالی شرع رہ گیا ہے. تو اس وجہ سے اس کے معنی کے اندر, یعنی یہ چیز پوشیدہ ہے اس معنی کے اندر, سب سے بدترین دواب. ہم دواب کو بھی پڑھ رہے ہیں, ابھی پڑھا ہے, چونکہ یہ لفظ جو ہے ابھی اسی صورت کے اندر, اس سے پچھلی صورت سورہ انعام کے اندر بھی آیا تھا, تو جو ہے یہ اور اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. دواب جو رینگنا, آہستہ چلنا, اور دواب پھر جو ہے, یہ سارے کے سارے ریپٹیشن ہے یہ الفاظ کے معنی کی, تاکہ جو ہے جو ساتھی نئے جنہوں نے جوائن کیا ہے یا پھر جنہوں نے مس کیا ہے تو وہ دوبارہ دیکھ سکے. تو دابا, دواب سے دابا جو ہے تمام وہ جانور جو پاؤں پہ چلنے والے ہیں, رینگنے والے, سارے جانور ظاہر پاؤں پہ چلتے ہیں رینگ یا پھر رینگتے ہیں, تو اس سے مراد پھر تمام جانور لیے جاتے ہیں. دابا سے مراد تمام جانوروں میں سب سے بدترین, سب سے بدتر. اب یہ جو ہے یہ دیکھو کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا رہا ہے کہ جانوروں میں وہ سب سے بدتر ہیں. اند اللہ, اللہ کے ہاں, الذین, وہ لوگ ہیں جو کفروا, جنہوں نے کفر کیا, فہم, یقینی طور پر وہ, لا یؤمنون, پھر وہ ایمان نہیں لاتے, وہ یقینی طور پر ایمان نہیں لاتے, الذین, وہ لوگ, آہتا, یہ جو تاخر ہوتا ہے جس الفاظ کے ساتھ آتا ہے تے اوپر جو ہے آتا, تو یہ ڈینوٹ سیکنڈ پرسن کو ڈینوٹ کرتا ہے, یو سنگولر کے لیے, آپ کو جو ہے, جیسے ہوتا ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو کہا جائے گا صلیتا, کہ آپ نے نماز پڑھ لی, آہتا, تم نے جو ہے وہ جو عہد کیا, تم نے جو عہد کیا, آپ نے جو عہد کیا, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, اس کے لیے ہم آپ جو ہے کہتے ہیں ادب سے. اور اگر ویسے جو معنی ہے وہ سیکنڈ پرسن یو, تم, یا تو کے معنی جو ہوتے ہیں, الذین, جن لوگوں سے, آہتا, آپ نے عہد کیا, معاہدہ کیا, یہ تھرڈ فارم آف دا ورب ہوتی ہے احدا. ہم لفظ احد جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے, احدا اس کی جو سیکنڈ تھرڈ فارم ہوتی ہے وہ آہدا ہوتی ہے, جس سے جس کا ورب جو ہے, جس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ معاہدہ تن ہوتا ہے, اور یہی وہ لفظ معاہدہ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہی ایز اٹ از, جیسے ہم پہلے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ عربی الفاظ کے جتنے مصادر ہیں, مصدر ہیں, وہ ایز اٹ از اردو میں عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں 94% الفاظ کے. تو یہ بھی آہدہ, جو آہدو, معاہدہ تن, معاہدہ کرنا جو ہے, یہ جیسے باب, یہ باب مفعلہ ہے, مفعلہ, معاہدہ, اسی وزن کے اوپر ہوتا ہے. جن سے آپ نے معاہدہ کیا, منہم, جن سے, ثم, پھر وہ, ینقضون, نقد عہد جو ہوتا ہے, نقد عہد, توڑنا, توڑنے کو کہتے ہیں نقد, ینقضون, وہ توڑتے ہیں, عہدہم, اپنے عہدوں کو, اپنے معاہدوں کو, پھر وہ توڑتے ہیں اپنے معاہدے کو. اور نقد جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, نقد عہد لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح اچھی اردو کے اندر, عہد کو توڑنا اور اس کو مسمار کرنا بھی ہوتا ہے. فی کل مرتن, فی کل, کل جو ہے تمام کے تمام, سب کے سب, مرہ جو ہے وہ بار کو کہتے ہیں, ٹائم, ون ٹائم, ایک مرتبہ, ایک دفعہ, جو دفعہ ہوتی ہے یا ٹائم ہوتا ہے یا جو بھی ایک مرتبہ جو ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ مرتبہ کے لیے بھی مر سے یہ اس کے لفظ مر ہوتا ہے, بار, ہر بار, फी कुल मरतन हर बार, एवरी टाइम। मर्रा जो है बार और मर्तबा के लिए कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है। मर्रात उसकी जो है वो डुअल है, तस्निया है दो बार, और फिर इस्तमरार कई बार, बार बार। इसीलिए आपको अगर जो साथी जो है उर्दू जिन्होंने अगर ग्रामर आपको याद है तो उसमें एक जो है टेंस की एक फॉर्म होती है माजी इस्तमरारी, वो काम जो माजी में लगातार मुसलसल बार बार किया जाए उसको माजी इस्तमरारी कहते हैं। इस्तमरार उसी से बार बार। वहुम ला यत्तकून, वहुम और वो ला यत्तकून नहीं डरते। किसे नहीं डरते? अपने अहद तोड़ने से नहीं डरते। ये जाहिर है उनके अहद तोड़ने की बात की गई है, वो अल्लाह ताला से नहीं डरते, वो अहद तोड़ने से नहीं डरते, अहद से नहीं डरते। जाहिर अहद को वही नहीं तोड़ेगा जो अल्लाह ताला से डरने वाला हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कुरान मजीद में तो एक्सप्लिसिटली मना किया गया है अहद तोड़ने से, अहद की पाबंदी का बहुत ज्यादा कहा गया। इंशा अल्लाह ताला हम इस जो जमीमा होगा, जो इजाफी मवाद होगा, उसके अंदर अहद के बारे में अंदर जो है हम इजाफी मवाद शामिल करें, अहद के बारे में, अहद रखने के बारे में, और इस्लाम में अहद की अहमियत के बारे में। तो ये जाहिर है नबी ने फरमाया कि जिसका अहद नहीं उसका ईमान ही नहीं है, जाहिर है। तो अहद तोड़ना जो है ये अल्लाह ताला, अहद ना तोड़ना अल्लाह ताला का हुक्म है। तो ये तो जो अल्लाह ताला से डरता है वो अहद नहीं तोड़ेगा। उनके बारे में फरमाया कि ये अल्लाह से नहीं डरते। फइम्मा और अगर, फा पस अगर, फा पस के माने में भी आता है, तो के माने में भी आता है, ये सारे अल्फाज इंटरचेंजेबल होते हैं। इम्मा अगर, तस कफन्ना, तस कफन्ना, ये पहला जो ता है सेकंड पर्सन वाला है जो होता है ता, तू, तुम। सकाफा आगे लफ्ज है सकाफा। अच्छा ये लफ्ज जो सकाफा, इसको पहले भी हमने किया है, तो ये भी जैसे हम कहते हैं कि चूंकि 94% अल्फाज जो है वो उर्दू से रिलेट हो जाते हैं कुरान मजीद के। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वर्ड जो है ना कुछ ना कुछ बहुत रेयर है जो अल्फाज जो नहीं, तो सकाफा अगर आप इसको वो करें रिलेट करें उर्दू से तो ये भी हो जाता है। इसके मानी यहाँ पे पाए जाते हैं, अगर सकफन तस्कफन, तो अगर कभी आप पाए उनको, हम उनको, तो ये जो सकफा है पाने के मानो सकेफा यस्कफो सकफन पाना वजदा जैसे होते हैं, वजदा के मानों के अंदर पाता है। अच्छा इसका लेकिन असली मानी जो है ये इसमें क्या है, इसके असली मानी जो है वो होते हैं किसी चीज को महारत से नजर से देखना, और इतनी अच्छी आपकी नजर की महारत है कि आपने उस चीज को देख के पहचान लिया, दराक कर लिया, तो ये चीज जो है सकफा है। आपने अच्छी तरह किसी चीज को देख के पा लिया है, उसकी हकीकत को देख लिया है। अब चूंकि अरबी अरबी इसे जो है आपको पता है सकाफत भी इसी से निकले हुए लफ्ज है, या तहजीब उर्दू में अरबी में ज्यादा लफ्ज, उसके लिए फिर तहजीब इस्तेमाल होता है। तो नजर की महारत और जो तेजी होती है उससे फिर होशियारी, जहीन और मुहज्जब होने का मफहूम उसमें पाया जाता है। इसकी वजह से फिर इसमें सकाफत के मानी जो है, ये तहजीब के मानी जो है वो पैदा हुई है, जो उर्दू में भी जो है मुस्तमल है। फिल हर्ब अगर आप कभी पाए उनको, तस कफन्ना हो अगर तुम उनको पाओ कभी, फिल हर्ब जंग में, जाहिर है अब उन्होंने तुम मुआहदा तोड़ दिया अगर तुमसे जंग करें, फशर्रिद बिहिम, वापस आगे लफ्ज है शर्रद शरदा, तो आप भगाएं उनके जरिए, बेहम उनको जो उनके जरिए से, बेहम इनके साथ यानी इनके जरिए से भगाएं, किसी और को भगाएं लेकिन जरिए ये लोग होंगे, इनको ऐसा आप इनके साथ ऐसा मामला करें कि फिर कुछ दूसरे लोग हैं वो भाग जाएं। यानी ये देखें कि कैसी बात बताई गई है, क्या जो है बलागत है कि आप जो इनके साथ कुछ ऐसा मामला करें, वो नहीं उसका जिक्र नहीं किया गया कि आप इनके साथ क्या मामला, कि दूसरे देखने वाले जो है ना वो भाग खड़े, उठ खड़े हूँ, भाग खड़े हूँ, तो भाई इनके ये तो बड़े सख्त हैं, उनके साथ जो ये मामला हो रहा है। तो ये बाकी है शर्रदा या शर्रदो तशरीदन, आप देख रहा है कि जिस भी लफ्ज के ऊपर तशदीद आ जाए सेकेंड वर्ब के ऊपर, तो वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ऐसी सजा देना कि जिसको देकर दूसरे भाग खड़े हो। असल में फिर इसका ये उसका जो मफहूम पाया होता है, इसके लुगवी मानी पाए जाते हैं तितर बितर और परागंदा करना, जो है परागंदा होता है लफ्ज, जो है मुंतशिर कर देना, डिस्पर्स कर देना, यानी किसी की तरतीब, किसी को उधेड़ के रख देना, ये जो होता है तितर बितर कर देना। आप उनको ऐसी जरब लगाएं, ये ऐसे तितर बितर हों, ये ऐसे जो है तबाह हो जाएं कि दूसरे लोग फिर इससे जो है इसके जरिए से इबरत हासिल करें, ये नरमानी है। लेकिन देखें कहा किसको जाया, सुनाया किसको जा रहा है और कहा किसको जा रहा है, यानी ये और इनके जानने वाले और इनके अवानो अनसार और इनके जो जितने भी इनके दस्तो बाजू हैं, इनके इनके ये तुम्हारे दुश्मनों के जिन्होंने जो है ये अहद तोड़ा है, उनके साथ ये मामला करें। मन खल्फहुम, मन जो भी यानी आप भगाएं इनके जरिए से उन लोगों को, मन उन लोगों को भगाएं, खल्फहुम जो उनके पीछे हैं, जो उनके दस्तो बाजू हैं, जो उनका आन अनसार हैं, लाल्लाहुम उम्मीद है इससे कि वो, लाल्ला जो अर्फ उम्मीद है शायद के, यानी वो उर्दू में मुख्तसरन कर दिया जाता है, इस बात से उम्मीद है कि वो यज़्ज़क्करून वो नसीहत पकड़ेंगे, वो जो है यानी ये इबरत हासिल करेंगे। तर्जमा पढ़ देगा,
बेशक सब जानदारों में बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जिन्होंने हक को मानने से इनकार कर दिया या फिर वो किसी तरह ईमान नहीं लाते, खुसूसन इनमें से वो लोग जिनके साथ तुमने मुआहदा किया फिर वो हर मौके पर इसको तोड़ते हैं और जरा खुदा का खौफ नहीं करते। बस अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएं तो इनकी ऐसी खबर लो कि इनके बाद जो दूसरे लोग ऐसी रवैश इख्तियार करने वाले हों इनको आवास याफ्ता
उनके
और इनके आवास याफ्ता हो जाएं, तो क्यों है कि बदअहदों के इस अंजाम से सबक लें।
अब ये बिल्कुल मैसेज पैगाम आयात, तीन आयात है, ये बिल्कुल जुड़ी हुई आयत है, एक ही मजमून की आयत है, इसलिए इनको इकट्ठा किया गया। अब देखें कि बिल्कुल पैगाम वाजे है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो अब लोगों के अंदर बदतरीन मखलूक हैं, ये जो है इनका ये अहद तोड़ने वाले हैं और अहद तोड़ते हुए फिर अब आप जाहिर ये अहद को तोड़ते हैं तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए और लड़ाई करेंगे, और फिर फरमाया कि अगर ये लड़ाई करें तो फिर इनको ये सबक सिखाओ कि ये इन और इनकी नस्लें और इनके अवानो अनसार इनकी मदद करने वाले सारे जो है वो याद रखें। अब ये इसमें हम थोड़ा सा तफसीलन देखते हैं, आप यहाँ पे इन आयात के अंदर क्या इनके उनवानात हैं और क्या मजमून बयान किया गया है। जाहिर है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बड़े अहम जो है कुरान के इसबाग में शामिल है, पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, और मुसलमानों को बताया जा रहा है कि मुसलमानों की जो इज्तमाहियत होगी, मुसलमानों की जो रियासत होगी जो किसी सूरत के अंदर भी हो, तो उनकी मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसी क्या होंगी टूवर्ड्स अदर नेशंस, लिहाजा ये बहुत ही अहम है। अब यहाँ पे मुआहिदों की खिलाफवर्जी के बताया गया है कि मुसलमान रियासत होगी तो फिर जाहिर है उनके मुआहदे होंगे उनके साथ मुख्तलिफ मुतहारिब कौमों के साथ, हलीफ कौमों के साथ, हरीफ कौमों के साथ, होस्टाइल फ्रेंडली नेशन के साथ, नॉन होस्टाइल जो है फ्रेंडली नेशन के साथ जो है ये सब मुख्तलिफ मुआहदे जो है होंगे, तो उनके साथ फिर क्या करना चाहिए। अगरचे हम इसको पहले भी जो है वो दूसरी जगहों को भी कुरान मजीद में पढ़ा है, तो यहाँ पे कुरान मजीद ने अफराद और गुरोहों की जानिब से वायदों की खिलाफ वर्जी पर मुसलमानों की तबीयत की है। अगर कोई अफराद और गिरोह जो है वो अगर वो करें ऐसा तो फिर तुम जो है वो क्या, इससे पहले जो है वो भी इस जो ये मजमून है मुख्तलिफ जगहों पे आया है। अब यहाँ पे फरमाया गया कि इसका पस मंजर खास तौर पर जान लेना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो फिर आपने सबसे पहले जो है यहाँ की जो बड़ी काफी बड़ी फोर्स थी यहूदी थे, आप जाहिर यहाँ की मीशत पे भी काबिज थे, उनका असर रसूख भी बहुत था, तो आपने उनसे मुज़ाकरात किए और आपने मदीना के तीनों बड़े जो कबाइल थे बनू नज़ीर, बनू कैनका और बनी कुरैज़ा, उनसे जो है आपने जो है वो मिलकर मुश्तरका दफा का मुआहदा किया जिसे मीसा के मदीना कहा जाता है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर जो है मुझे वक्त मिल सका तो हम चूंकि मीसा के मदीना की खास तौर पे इससे पहले हमने कहीं कुरान मजीद के जितना हमारे करीबन 13-14 पारे पढ़ चुके हैं हम, तो जो है क्योंकि 13-14 पारे के बराबर जो मवाद जो हम पढ़ चुके हैं उसमें कहीं पे मदीना मीसा के मदीना का जिक्र जो है वो नहीं आया है। तो एक मौका है हमारे लिए कि हम मीसा के मदीना की खास तौर पर जो जो शिकें थी और उसको जो है कम अज कम मदीना मीसा के मदीना के जो 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 पूरी टेक्स्ट है जो मुआहदा है एग्रीमेंट है एटलीस्ट उसको हम जो है कवर कर सकें। तो यहाँ पे हुआ तो अब ये जो बजाय तो जब मुआहदा था और जाहिर ये मुआहदा तमाम जो इसके जो जो सिग्नेटरीज थे वो इस पे खास तौर पर यहूद इस मुआहदे के पाबंद थे, लेकिन वो हमेशा اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہتے تھے اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتے رہتے تھے. اور خاص طور پر جنگ بدر کے بعد جب خاص طور پر ان کی امیدیں دم توڑ گئیں کہ مسلمان جو ہے ختم ہو جائیں گے, تو وہ ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ تو الٹا جو ہے وہ جو جن سے آس لگائے بیٹھے تھے قریش, قریش کے سردار ہی سارے کے سارے کھیت رہے. تو پھر جو ہے ان کی ساز باز اور ان کی دلش دوانیاں ان کی سازشیں جو ہے بہت زیادہ ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب وہ یہ جو کرتے تھے خلاف ورزی, اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توجہ دلائی, تو پھر وہ جو ہے دھمکیوں پہ اتر آتے تھے کہ ہم جو ہے قریش نہیں ہیں, کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے مقابلہ کرو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جو ہے لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو یہاں پہ بطور بتایا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہود جو ہے یہ کس قدر عہد و پیمان کی جو ہے شکن نفسیات ہیں ان کی تھرو اوور دا تاریخ, جو ہے پوری ہسٹری کے دوران میں سے پہلے بھی اور تھرو اوور جو ہے بعد کے اندر بھی. اب بھی دیکھیں کہ جو ہے جو انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اور پوری اقوام متحدہ اور دوسری قوموں کے ساتھ جس طریقے سے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور مسلسل پھر اپنی ایکسٹینشن کیے جا رہے ہیں غیر قانونی بستیوں کی, اس کی بنا پہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے ان کی غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کو جو ہے وہ قبول کرنے میں تیار نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ان تمام ایک بین الاقوامی معاہدات کی خلاف ورزی کر کے جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور یہ حکومت جو ہے اگرچہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو ایک جو ہے ایک بڑی قوت کی سرپرستی حاصل ہے, اس وجہ سے وہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہوتا ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک دنیا کے ممالک نے ان کی اس غیر قانونی حرکات کو تسلیم نہیں کیا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی نفسیات کے اندر شامل ہے عہد شکنی, اور جو ہے وہ یہ اگر 30-23 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں اس طریقے سے یہ رہے اور آپ پھر بھی یہ آپ کی جو ہے ایمان کی میں پیغام سے متاثر نہیں ہوئے, تو پھر یہ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ یہ ایمان لائیں گے, اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے. اب عہد شکنوں سے نپٹنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ یہ بد عہد قوم اگر پھر جو ہے جنہوں نے معاہدے توڑ دیے اگر, اور یہ تینوں جو قومیں تھیں انہوں نے الگ الگ جو ہے وہ معاہدے ہر سور الگ الگ معاہدے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو الگ الگ جو ہے سزا دی ہے جو ہے ان معاہدوں کے توڑنے پر, اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کو جو ہے مزہ چکھائیں ان کی بد عہدی کا. اور یہاں بھی کہا گیا ہے کہ اب یہ جنگ کرنے آئے ہیں اور انہوں کو دھمکیاں بھی دی ہیں اور کھلم کھلا آپ کے مقابل آ گئے, ان کو ایسا سبق چکھایا جائے کہ ان کو جو ہے وہ پتہ چل جائے, اور ان کے جو دست و بازو یا ان کے جو حلیف ہیں وہ بھی ان کو بھی جو ہے وہ عبرت حاصل ہو اور ان کو جو ہے تباہ و برباد اور تتر بتر کر دیا جائے. اب اسلامی اسے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اجتماعیت جو ہے یعنی اسلامی ریاست کے ذمہ داران جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں کہ یہ جو چھپنوں سے نپٹنے کا حکم, اگر کوئی بھی جو ہے ریاست اب مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش ہے کہ ان کے کچھ ممالک نے اقوام متحدہ کی جو ہے عملداری کے میں ہی جو معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں, تو یہ ہمارے حکمرانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ چیزیں اور اس عہد شکنی کو ان کے ساتھ معاملہ اٹھائیں اور ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا. اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو حکم ہے اس سے اسلامی نظام حیات کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی نظام حیات اسلامی ریاست اس کے حکمران ان کا جو پالیسی ہے وہ کیا ہوگی یہ پتہ چلتا ہے. اچھا اسلام کے یہ اصل میں سبق ہے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ اس دین کے لیے مسلمان جان لے کہ اس دین کے لیے ہیبت اور روح بہت ضروری ہے, اس کے لیے قوت بہت ضروری ہے جس کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے اگلی آیات کے اندر, اس کے لیے شان و شوکت لازمی چیز ہے تاکہ جو بھی جو اسلام دشمن یا طاغوتی قوتیں ہیں وہ جو اسلام کے راستے میں مسلمانوں کے راستے میں اسلام کے پھیلاؤ کے راستے میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو ان کو تاکہ کاؤنٹر کیا جا سکے. اسلام تو جو ہے تمام انسانوں کے تمام قرآن عرض کے تمام انسانوں کے لیے آزادی کا علم بردار ہے اور جو ہے انسانوں کو ہر طاغوتی طاقت سے نجات دلانا چاہتا ہے, تو پھر جو ہے یہ اسلام کے لیے لازمی ہے کہ وہ قوت حاصل کریں تاکہ طاغوتی طاقتوں کو کاؤنٹر کر کے جو انسانوں کو حقیقی آزادی سے جو ہے وہ سرفراز کیا جا سکے. اب دیکھیں کہ اس کو علامہ اقبال نے کیسے لیا. آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جس میں وہ عالم بالا کی جو ہے وزارت ایک وہ ہے انہوں نے تمثیل پیش کی ہے کہ وہ عالم بالا کے اندر اپنے روحانی مرشد و پیر حضرت مولانا روم کی جو ہے وہ ان کو ملاقات نصیب ملتی ہے, اور اس میں پھر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ حال ہے مسلمانوں کا, اور یہ حال ہے, اور یہ گتھی مجھ سے نہیں سلجھتی, اور یہ گتھی مجھ سے نہیں سلتی, یہ مسئلہ ہے. تو وہ اپنا ہر بات جو ہے حضرت مولانا روم کے سامنے رکھتے ہیں, اور مولانا روم پھر اپنی حکمت سے جو ہے ان کو وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے جواب دیتے ہیں. تو یہ مکالمے کی صورت کے اندر ہے, مرید ہندی پیر رومی, یہ جو ہے وہ جو ہے مکالمہ. تو اس کے جو ہے ایک شعر یہ ہے جس میں وہ کہتا ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں مرید ہندی اپنے آپ کو کہتے ہیں علامہ اقبال, یعنی ہند سے ایک جو ہے مرید ہے, اور پیر رومی جو ہے ان کے وہ جو روحانی جو پیر اور استاد وہ ہیں, ان کو حضرت مولانا روم کو وہ پیر رومی سے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں. تو کہتے ہیں علامہ اقبال پوچھتے ہیں ان سے کہ کاروبار خسروی یا راہبی, کیا ہے آخر غایت دین نبی. اب پوچھتے ہیں کہ اللہ کے دین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی غایت کیا ہے, مقصد کیا ہے, کیا ایک خسروی, جو آپ کو پتا ہے خسرو بادشاہ تھا جو ایران کا, اس طرح کی ایک ریاست, وہ جو بالکل ایک ظاہر سیکولر ریاست, یا پھر راہبی, یا پھر راہبی کا آپ کو پتا ہے کہ راہبانیت, کے بعد تو دنیا کو چھوڑ کر اور بس صرف جو ہے غاروں میں جا کر اور حجروں میں جا کر کسی جگہ پہ جا کے اور دنیا سے اور لوگوں سے لاتا لوگوں کے اللہ اللہ کیا جائے, کیا یہ ہے, یا پھر جو ہے وہ ایک ریاست قائم کرنا, اور پھر جو ہے وہ ہے کاروبار خسروی, یعنی مراد حکومت ہے. تو پیر رومی پھر ان کو جواب دیتے ہیں کہ مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ, وہ کہتے ہیں کہ میرے دین کے اندر جو دین ما, جو ہمارا دین ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, اس کی مصلحت ما جنگ و شکو, اس کی تو جہاد اور جنگ اور شکو قوت اور شان و شوکت ہے, اس کی تو جو ہے وہ مصلحت, اس کو تو یہ ہے. مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو, وہ کہتے ہیں اور دین عیسیٰ جو عیسائیت ہے, جو اب اس کو موجودہ عیسائیت کو انہوں نے دین عیسیٰ کہا ہے, اس کی مصلحت جو ہے وہ غاروں کو ہے, وہ رہبانیت ہے, وہ انسانوں کو اور جو چھوڑ کے. تو وہ یہ کہا ہے کہ در دین مصلحت در دین ما جنگ و شکو, یہ بات اہم ہے کہ یہ اس دین کے اندر جو ہے جو جنگ اور قوت اور شان و شوکت, یہ وہ بات ہے لازمی طور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ حاصل کرنی ہے. کیا انہوں نے کہا ہے, وہ دوسری جگہ پہ کہا ہے کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت, یعنی اگر ملت زندہ ہے تو جو افکار کی, جو نظریات کی, جو آئیڈیالوجی کی, جو وحدت یونٹی ہے, جو مسلمانوں کی, جو ان کو جو دین سے ملتی ہے, اسی سے تو ملت جو ہے یہ زندہ ہے. یہ وحدت و فنا جس سے, وہ الہام بھی فنا. کہتے ہیں اگر یہ وحدت سے نہ فنا ہو جائے تو وہ اگر بات اگر الہام کی صورت کے اندر بھی مل جائے تو وہ الہاد ہے. دراصل وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو, فرمایا کہ یہ وحدت مسلمانوں کی, مسلمانوں کی جماعت, اس کی حفاظت قوت کے بغیر نہیں ہو سکتی. آتی نہیں کچھ کام جہاں کے لیے خدا داد, اگر آپ سارے بیٹھ جائیں اور یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ کیسے ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ صرف اور صرف قوت سے, اگر 1,000,000 انسان بھی مل کے بیٹھ کے سوچنے لگے کہ کیا کریں, تو وہ سوچنا کسی کام کا نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پہ قوت درکار ہے اس وحدت کی حفاظت کے لیے. فرمایا انہوں نے تنزیہ کہا کہ اے مرد خدا, تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل. انہوں نے دراصل یہ ہندی مسلمان, اس کا عنوان ہے ہندوستان کے مسلمان کو, نے کہا تھا, تنزیہ کہا تھا. اور آپ کو پتا ہے جب جو حسین احمد مدنی صاحب کے ساتھ مکالمہ ہوا, یہ اصل میں ان کو جو ہے خطاب کر کے کہا تھا, اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل, جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. یعنی یہ جو کو امام, یہ کو جو ایک ملت ہوتی ہے, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا جانے دو رکعت کے امام. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ جو قوم ہے اور قوموں کی امامت ہے اور قوموں کو لیڈ کرنا ہے, تو فرمایا کہ یہ جو صرف اور صرف جو دین کو جو ہے عبادات تک محدود کر دیتے ہیں, پھر وہ دین کی غایت کو اور دین کی اصلیت کو اور دین کی جو اسپرٹ ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں, یہ تو جو ہے عبادات سے کہیں بڑھ کے آگے بیٹھ کی چیز ہے. فرمایا اور اسی طنز کو انہوں نے جو ہے جاری رہتے ہوئے کہا, مسکینی ہو, محکومی ہو, نا امیدی ہو جاوید, جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا رجال. کہ یہ جو اسلام, جو تمہارا اسلام ہے, جو اس کو کہتے ہیں کہ جا غار میں بیٹھ کے جو اللہ کو یاد کرنا اور یہ رہبانیت ہے, تو یہ اسلام تو مسکینی کا اور محرومی کا اور ناامیدی کا جو ہے یہ جو ہے یہ ریپرزنٹیشن ہے. تو وہ فرمایا کہ تو وہ اسلام جو ہے, تو اس اسلام کا نمائندہ ہے. فرمایا کہ ملہ کو جو ہند نے سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے اسلام آزاد. میں سجدہ کرنا, دو رکعتیں پڑھنا, رکعت بے رکعتیں پڑھنا, ہزاروں رکعتیں پڑھنا, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو اسے کہیں بڑھ کے ہے. اسلام تو شان و شوکت کا مذہب ہے. اسلام تو جو ہے وہ ایکسپریشن چاہتا ہے تمام اپنے جو اس کے جو دین ہے اس کی ایکسپریشن کے لیے. اسلام کو قوت کی ضرورت ہے, اور قوت اور پھر اس کو انڈیپینڈنٹ طور پر جو ہے ایک ریاست کی ضرورت ہے, اور ایک جغرافیائی جو ہے حدود کی ضرورت ہے, جس کے اندر رہنے والے مسلمان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکیں, اور اللہ کے سامنے آزادی سے جو ہے اس کی اطاعت کر سکیں, اور جو ہے وہ اللہ کے دین کو وہاں پہ قائم کر سکیں. اگرچہ یہ بہت ہی طویل مضمون ہے, اور انہوں نے اقبال ہے تو جا بجا اس مضمون کو بیان کیا ہے, لیکن وقت کی کمی کی بات ہم جو ہے وہ کرتے ہیں اس کو یہیں پہ جو ہے وہ کافی سمجھتے ہیں. فرمایا اما, اور اگر کبھی, تخافن, تمہیں خوف ہو, خوف جو خوفوں سے, تخافن, نون جو مشدد آ ہے آپ کو جو ہے پتا ہے جس میں تاکید کا مضمون پایا جاتا ہے, من قوم, کسی قوم سے, خیانت, کسی خیانت کا, اور جہاں سے خیانت سے مراد ظاہر ہے معاہدے کی, معاہدے میں خیانت ہے, ان معاہدے توڑنے کا. فرمایا فمبز الیہم, تو پھینک دو, الیہم ان کے اوپر, الا سوائن, برابر کی چیز, یعنی برابر کا ان پہ پھینک دو, اگر وہ معاہدہ ان کی طرف معاہدے کو پھینک دو. نبزا ینبز و نبزا میں پھینکنا ہم پہلے بھی پڑھ چلتے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یحب, نہیں پسند کرتا, الخائنین, خائنین کو پسند نہیں کرتا, خیانت سے وہی مراد شکنی ہے. ولا یحسبن, اور نہ خیال کرے, ہرگز خیال نہ کرے. دیکھیں ہرگز کے معنی یہاں پہ کوئی ہرگز کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے ترجمے اصل لفظ. تو یہ جو نون مشددہ ہے جس کو نون ثقیلہ بھاری نون جو ہے ظاہر وہ کہتے ہیں, یہ جو ہے اس کی موجودگی جو ہے یہ پھر اس سے ہم ہرگز کا ترجمہ لے آتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ وہ ہے تاکید پہ. ہرگز گمان نہ کرے, الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, سبقو, کہ وہ لوگ بھاگنے, سبقو آگے نکلنا, جو سبق آپ کو پتہ ہے نا ریس کے اندر جو آگے گھوڑا نکل جاتا ہے وہ سبق وہ کہلاتا ہے. تو سبق جسبے کو, سبق پہل کرنا, بھاگ نکلنا, آگے نکلنا. اور سبق ہم جو روزانہ جو کلاس کا سبق ہوتا ہے وہ بھی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہر اس سبق کے بعد اگلا سبق, اس کے بعد اگلا ہوتا ہے, تو اگلے سبق کی, اگلے اس کی طرف ڈسکورس کی طرف جانا, اور ایک ڈسکورس کو ختم کر لینا پھر اگلے کی طرف جانا, یہ اسباق کہلاتے ہیں. انہم, بے شک وہ, لا یعجزون, دیکھیں یہ پیج سے شروع ہونے والا لفظ ہے, یہ پیسے وائز ہے, پھر اسی لیے عجزہ جو ہے آپ کو پتا ہے عاجز کرنا, تو وہ عاجز کرنے نہیں کریں گے, ظاہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کریں گے.
اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو, یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لہے گے, یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے.
بالکل, یہ جو ہے دیکھیں یہ رواں ترجمہ ہے, بہت اچھا ترجمہ ہے. اور بازی لے گئے, بازی لے جانا, آگے بڑھ جانا, نکل جانا, ہم کو ہرا نہیں سکتے. جو ہار جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے, اور جو بازی لے جاتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو یہ سبا کا تصور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہم سے بازی, ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے کسی چیز معاملے میں, ہم کو پیچھے چھوڑنے والے وہ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ خائن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں ایک اور پالیسی کا ذکر ہے, یہ معاہدوں کی خلاف ورزی پر اسلامی ریاست کی پالیسی ہے کہ اسلامی ریاست کیا کرے گی. اس سے پہلے قوم اور افراد کی جو ہے, اس سے پہلے بھی افراد کا آیا تھا کہ اگر افراد کسی قوم کے ساتھ معاہدہ, کسی قبیلے کے ساتھ معاہدہ, اور کوئی فرد ظاہر ہے اگر کر لے جو ہے خلاف ورزی, تو ظاہر ہے وہ پوری قوم کی خلاف ورزی نہیں بلکہ اس کو قوم کے ساتھ معاہدے قبیلے کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن اب اگر پوری کوئی قوم ہی الگ طور پہ جو ہے, دیکھیں اس لفظ میں وإما تخافن من قوم, قوم کا لفظ آیا ہے. کوئی اگر قوم, بڑا گروہ جو ہے, نیشن اسٹیٹ جو ہے, اگر کوئی یہ کام کرے, معاہدے خلاف ورزی کرے, تو پھر اسلامی ریاست کی پالیسی کیا ہوگی. اب دیکھیں کہ اسلام نے ایک بالکل لوکلائز ایشو کو, وہاں پہ جو مدینہ میں پیش آیا تھا اس کو ایڈریس کیا ہے. یعنی اسلامی اجتماعیت کو درپیش ایک لوکل مسئلہ تھا, مقامی مسئلہ تھا, اس کو زیر بحث لایا, لیکن آفاقی قوانین اطار کر دیے اللہ تعالیٰ کے. تمام دنیا تک آنے والے مسلمان اسلامی اجتماعیت, اسلامی ریاست کے لیے جو ہے پالیسی یہ ہوگی کہ اگر ان کو معاہدوں کی خلاف ورزی کا سامنا کرنا پڑے ان کے حریفوں کی طرف سے. اس سے پہلے انفرادی جو فیل کے طور پہ معاہدے خلاف ورزی کا ذکر آ چکا, اب یہاں پہ قومی اور بین الاقوامی سطح پہ اس کا جو حل بتایا گیا. مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا, ظاہر نبی وسلم کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر کوئی قوم کوئی قبیلہ کسی کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہو, یہ لفظ دیکھ لیں, تخافن اندیشہ ہو, ٹھیک ہے, اگر بالکل مضبوط کرائن اور شواہد کے ساتھ یہ اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں آپ ان کے معاہدے کا اعلان منسوخ کر دیں, ابروگیٹ کر دیں بالکل, یعنی اعلان کر دیں کہ ہمارا معاہدہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے یہ کیا ہے, یا ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے, انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ جو اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں, توڑنے والے ہیں, آپ یہ آپ نے کیا ہے. تو اس ضمن میں مسلمانوں پر جگ طرفہ جو ہے جو معاہدے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسلمان جگ طرفہ طور پر اس کی جو ہے اس کو پورا کرے. اچھا, کفار معاشروں کی جانب سے خیانت کے احتمال پر, محض احتمال پر اسلامی معاشروں کے قائدین کو عملی قدم اٹھانا, یعنی احتمال ہے اس بات کا, لیکن جو ہے خیر یہ مضمون بھی ہے, لیکن یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ یعنی وہ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ پہلے جو ہے وہ اعلان کریں گے تو پھر ہم کریں گے. یعنی مسلمانوں کے پاس اس کے اندر انٹیلیجنس انفارمیشن, پیش کی اطلاعات جو ہے ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ دیکھیں کہ ان کے دشمن کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں, اور اگر جب ان کو یہ کریڈیبل انفارمیشن مل جائے اور اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ معاہدے کو توڑنے والے ہیں تو آپ جو ہے انتظار کیے بغیر بے شک اس معاہدے کو توڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا تخافن میں. اچھا, اس حکم سے یہ بھی جو ہے حکم ہے کہ دشمن خواب بعد ایدی ہی کیوں نہ کرے, مسلمانوں کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اطلاع دیے بغیر کسی قوم پر حملہ کریں. یعنی تم پہلے اس کا اعلان فم بزر ہے اللہ سوائے تم اس اوپر معاہدہ مار دو, ان کے منہ پہ مار دو کہ ٹھیک ہے تم جو اس کو پورا نہیں کرنا چاہتے, ہم بھی پورا نہیں کرتے اور ہمارا معاہدہ منسوخ ہے, لیکن اطلاع دیے بغیر جو ہے آپ اس پہ حملہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم سے کوئی صلح یا ترک جنگ کا معاہدہ ہو جائے تو پھر ان کے خلاف نہ کوئی گرہ کھولے اور نہ کوئی گرہ باندھے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. من کان بین و بین قوم احد فلا یحلن عقدۃ ولا یشاہدہا حتی ینقضی امدہا او ینبذ الیہم علی سوائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے کسی کے ساتھ معاہدہ ہے تو اس کو کھولے نہیں, یعنی آپ خلاف ورزی نہ کریں, اور اگر کسی کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے خود جو ہے اپنی طرف سے اس کو باندھے نہیں, اپنے آپ کو کھلا رکھیں, آپشنز اوپن رکھیں. اس پہ مزید فرمایا کہ لا تخن من خانکا, کہ جس نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کر. یعنی اگر انہوں نے خیانت کی ہے اور معاہدے کو توڑنے جا رہے ہیں تو تم جو ہے ان کے ساتھ معاہدے کو توڑے بغیر حملہ آور نہ ہو, ان پہ جو ہے اعلان جنگ مت کرو. تو یہ بھی جو ہے فرمایا, یہ بھی اسلام کے اصولوں میں سے ہے. فرمایا اور تیسرا یہاں پہ فرمایا واعدو, اور تیار رکھو لہم ان کے لیے, اور تیار رکھو ان کے لیے, یہ لفظ عدہ یعدو اعداد تیار کرنا, اصل میں اس لفظ میں مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گننا جو ہے عدہ, آپ کو پتا عدد گننے کے لیے ہوتا ہے, کسی چیز کو تیار گننے کے لیے تیار کرنا, پھر اس میں تیاری کے معنی پائے جاتے ہیں. مستطعتم, جتنی تمہاری بس میں جتنی تمہاری استطاعت ہے اس حد تک تیاری کرو. دیکھیں اس حد بتا دی گئی, ایکسٹینٹ بتا دیے گئے تیاری کا, من قوت ان قوت سے, یعنی قوت حاصل کرنے میں جتنی تم لوگوں کی استطاعت ہے اتنی جو ہے تم وہ کرو. ومن رباط الخیل, اور رباط جو ہے, اب یہ ایک اصطلاح ہے, اس کو ہم آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر آخری آیت کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں, اس کو رباط ربط جو ہے مرابط اسے وہاں پہ کہا گیا, اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے. اچھا, خیل جو ہے لفظ آپ کو پتا ہے یہ گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی پوری تفصیل ہے, یہ بڑا تفصیل طلب لفظ ہے. خیل میں گھوڑے کے معنی کس طرح آئے ہیں یہ اگلے ایک اضافی سلائیڈ ہے, ریفرنس سلائیڈ ہے, وہ آپ کو دیکھیں گے. اچھا, رابطہ, پھر رب جو ہے رابطہ جرابط, تو یہ بھی باب مفالہ ہے. مرابطہ, باہم ایک دوسرے سے رابطہ تعلق رکھنا اور باہم تیار رکھنا, ایک دوسرے سے مل جل کے جو ہے وہ کسی چیز کو تیار کرنا رکھنا. پھر اس کے معنی میں گھوڑے باندھنا, مہیا رکھنا گھوڑے, جنگ کے لیے تیار رہنا, یعنی جنگ کے لیے آپس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ویل کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے کسی اجتماعیت کے لیے, یہ ساری چیزیں رکھنا. اور رباط جو ہے وہ گھوڑوں کو بھی کہتے ہیں, رباط گھوڑے کے باندھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں, چھاؤنی کو بھی کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو رباط مراکش کا جو شہر مراکو کا, وہ بھی اصل میں رباط اسی وجہ سے اس کا نام ہے کہ وہ اصل میں ایک فوجی چھاؤنی تھی, وہ کیولری کا ایک یونٹ تھا وہاں پہ گھوڑوں کی, اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے. تو رباط الخیل کا مطلب ہوتا ہے جنگی تربیت کے لیے اور جنگی مقصد کے لیے تیار کیے گئے جو گھوڑے ہیں رکھے گئے گھوڑے ہیں، برے باطل خیر، یہ تم گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے اور قوت میں سے، اور ترہبون بھی تو سوری ترہبون بھی، اس سے تم پھر ڈھاک بٹھاؤ. اچھا یہ ترہبون آپ کو یاد ہوگا رہبا، رہبانیت، اسی سے لفظ ارہبا جو باب افعال ہوتا ہے فورتھ فارم، اس سے مطلب ڈرانا خوفزدہ، رہبا ڈرنا، ارہبا ڈرانا، ٹرانزٹیو ان ٹرانزٹیو، تم ڈراؤ دھاک بٹھاؤ اس سے عدو اللہ ہے اللہ کے دشمنوں پر، وہ عدوکم اور تم اپنے دشمنوں پر، یعنی تم جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ذریعے تم اس قوت سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے جو جتنا بھی امونیشن ہے وہ جمع کر کے تم اس سے پھر ڈراؤ اور جو ہے دھاک بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر، وہ آخرین من دونہم اور ان کے علاوہ ان میں سے، وہ آخرین اور دوسرے، آخر دوسرا ہوتا ہے، من دونہم ان کے علاوہ، یعنی ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں دشمن ہیں وہ ان پر بھی، یعنی اب یہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ خیل کے آپ اس ریفرنس سلائیڈ ہے، ہم اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا، آپ جو ہے اس کو بعد میں جو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تعلمون ان دشمنوں کو جو لا تعلمون ہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلم اللہ جانتا ہے، ہم ان کو اللہ ان کو جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور بھی دشمن ہیں اگر تمہارے پاس قوت اور قوت کا یہ اظہار اور یہ نون ڈکلریشن ہوگی کہ تمہارے پاس یہ قوت یہ قوت یہ قوت یہ قوت ہے، تو پھر ان سب دشمنوں پر جنہیں تم جانتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے ان پہ سب پہ جو ہے وہ رو پڑے گا. وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، اب دیکھیں اس کی حکمت، من شئین کسی چیز میں سے بھی، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یوفا پورا پورا دے گا، الیکم تمہاری طرف، اور پورا پورا وفا یوفا پورا پورا لوٹانا پورا پورا لینا، تو پورا پورا لوٹائے گا تمہیں، وانتم اور تم لا تظلم تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی پہلے قوت حاصل کرو اور قوت حاصل کرنے کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے اسی جو ہے ڈسکورس کے اندر اسی جو ہے انداز کے اندر کنٹینیویشن میں فرمایا کہ وما تنفقوا من شئ فی سبیل اللہ یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، یعنی تم خرچ کرنے کی بات بھی ساتھ اسی جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان کے اندر اسی سانس کے اندر جو ہے اسی سینٹینس میں اسی فکرے کے اندر جو کر دی گئی ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں.
اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے ادا کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا.
جزاک اللہ خیر. اب یہ تیسری آیت ہے اور تیسری پالیسی کا ذکر ہے، بہت ہی جیسے میں نے کہا ہے کہ بہت ہی اہمیت کی حامل یہ آیات ہے. تیسری یہ عسکری پالیسی ہے، یہ ڈیفنس پالیسی ہے کہ تمہارے ڈیفنس کے بارے میں، ڈیفنس اسپینڈنگ تمہاری کیسی ہو، اسپینڈنگ تمہاری جو ڈیفنس پریپریشن تمہاری جو ہے وہ کیسی ہو، اسلام کی عسکری پالیسی کا کیا گیا، اسلام اور اسلامی ریاست کے ادا کے مقابلے میں قوت جمع رکھنے کا حکم ہے، یہ اس کا آپ کے عنوان اس کو دے سکتے ہیں. مسلمانوں کو عسکری پالیسی ڈیفنس پالیسی کے حوالے سے مسلمانوں کی ہدایت کی گئی ہے کہ دین اسلام اور اسلامی ریاست کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے اپنے جنگی وسائل جو ہے وہ تیار رکھیں اور اپنی عسکری قوت میں اضافہ کریں تاکہ اہل اسلام کسی بھی وقت دشمن کے کوئی اچانک حملہ کرے تو ایسا نہ ہو کہ اچانک حملے کی صورت کے اندر وہ اپنی ڈیٹرنس ان کے پاس نہ ہو اور جو ہے وہ ان کے پاس مقابلہ نہ کر سکے اور وہ مغلوب ہو جائے. لہذا اصل مقصد یہ ہے کہ دین اسلام مغلوب نہ ہو، دین اسلام پہ چلنے والے مغلوب نہ ہو، دین اسلام کو جو ہے وہ اس کو اظہار کے لیے تو یقینی طور پر ایک آزاد ماحول چاہیے جس میں مسلمان خود ہی اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے ہوں. تو اس حوالے سے مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں بہت اہم ہدایات ہیں کہ جتنی بھی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری انکم ہے اور جتنے تمہارے جو ریسورسز اکٹھے کر سکتے ہو ممکنہ طور پر ان کو اکٹھا کرو اور زیادہ سے زیادہ دفاعی قوت حاصل کرو، زیادہ زیادہ تمہاری اپنی جو ہے ڈیفنس جو ہے تمہاری اسپینڈنگ اور ڈیفنس کا جو سامان ہے وہ خریدو، تمہاری ایک باقاعدہ مستقل فوج ہو، اسٹینڈنگ آرمی ہو اور اس کے متعلق پھر اس کی جتنی ضرورتیں ہیں، لوازمات ہیں، اس کی مقتضیات ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے حکم میں آ جاتی ہیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. من قوت، دیکھیں ایک ایسا لفظ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تم تیر کرو اور تلواریں کرو اور جو ڈھالیں بناؤ جمع کرو، تو من قوت فرمایا کہ جو بھی قوت ہوگی کسی زمانے کے اندر, یعنی پہلے اس کا جو اس کا اطلاق تیر و تلوار پہ ہوتا تھا, آج کل اس کا اطلاق جو ٹینکوں پہ اور راکٹ جہاز میزائل بم وغیرہ سب چیزوں پہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ من قوت وعدوا لہ ما استطاعوا تو من قوت ومن رباط الخیل. اب ظاہر کہ فرمایا کہ قوت میں سے تم وہ قوت حاصل کرو مسلمانوں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, وہ یہی الفاظ ہے, وعدوا لہ ما استطاعتم من قوت. ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہے حضرت نبی کے نے ارشاد فرمائے, الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرمایا کہ دشمن اسلام کے لیے قوت تیار جتنی کر سکتے ہو کرو, سن لو قوت جو ہے تیر اندازی میں ہے, سن لو قوت تیر اندازی میں ہے, سن لو قوت تیر اندازی میں ہے. ظاہر اس وقت تیر اندازی تھی جو ان کو دشمن, آپ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیروں کا جو ہے وہ میزائل اور بڑے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایکویلنٹ ہیں بہت ساری چیزیں, راکٹ اور میزائل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث دوسری مروی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے دشمن اسلام پر تیر پھینکا, ظاہر ہے یہ اس میں اسی میں سے خواب و نشانے پہ لگا یا نہیں لگا, بہرحال وہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کا ثواب ملے گا جس ایک تیر پھینکنے کے اوپر, یہ اس کی جو اہمیت ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے جہاد کے لیے گھوڑا پالا اور وہ جتنا چارہ کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس کے ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر اور جتنے قدم اٹھاتا ہے اس کے ہر قدم پر گھوڑا پالنے والے کو اجر ملتا ہے. بخاری میں یہ روایت کی گئی ہے. آج گھوڑوں کی جگہ ٹینک اور توپ اور جو آرمرڈ وہیکل جو بکتر بند گاڑی ہیں, فائٹر جہاز ہیں اور جو سٹیلتھ طیارے ہیں, اور تیر و تلوار کی جگہ پہ آج کو بتایا رائفل اور مارٹر میزائل اور جو انٹر کانٹینینٹل میزائل اور بم ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ مسلمان جہاد کے لیے وہی اسلحہ تیار کریں جو ان کے دشمنوں کے پاس ہے. اور اس غایت اس آیت کریمہ کی یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے دشمنوں اور تمہارے مسلمانوں کے دشمنوں پر تمہاری دھاک اور حیبت قائم ہو جائے, تمہیں نرم چارہ نہ سمجھے اور تمہارے حملے کی جرات نہ کرے. انہیں پتا ہوگا ہم حملہ کریں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے یہ, ہم اگر ایٹم جو ہے استعمال کریں گے تو جواب میں ہوگا. اور یہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیٹرنس ہے, تو یہ ڈیٹرنس مسلمانوں کو حاصل کرنے کی جو ہے لازمی طور پر حکم دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی سے تا قیامت خیر وابستہ کر دی گئی. گھوڑے وہ مال ہیں ظاہر جو جنگ کے اندر جو ہے استعمال ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیولری ابھی حال ہی میں 1900 کیا جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی اس تک تو آرمی کے اندر باقاعدہ کیولری کے یونٹس ہوتے تھے, تو ظاہر ہے اب اس کو آرمر وہیکل اور دوسری چیزوں سے وہ کر دیا گیا, ریپلیس کر دیا گیا, لیکن وہی مراد ہے یہاں بھی. اور جہاد کا اجر جمال غنیمت ہے. تو نے مسلمان ہے کہ دیکھیں یہ لازمی طور پر قیامت تک یہ چیزیں چلیں گی. یہاں اسلامی اجتماعیت جو اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے یہ قوت مجتمع کرنا, اسلحہ خریدنا, سامان ہر فراہم کرنا, گھوڑے ٹینک جہاز میزائل ساری کی ساری چیزیں خریدنے کے لیے یا بنانے کے لیے سرمایہ درکار ہوتا ہے, اور ان خرجات کو پورا کرنے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں اسی سانس کے اندر اسی طرح اسی روانی کے اندر بتائی دی گئی اسلامی اجتماعیت کے لوگوں کو جو افراد کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ تم خرچ کرو اس کے لیے اللہ تعالیٰ, اور یہ تمہارا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ وہاں تو اس وقت سارا معاملہ جو ہے باہمی تکافل کے جو ہے اس پہ چلتا تھا جو ہے وہ, تو ظاہر ہے اس وقت اسلامی ریاست کی ایک باقاعدہ شکل ابھی جو ہے نہیں, اس لیے یہ حکم دیا گیا. جب اسلامی ریاست کی باقاعدہ جو ہے شکل آ جائے تو پھر ظاہر اسلامی ریاست اپنے شہریوں سے اس کے لیے جو اپیل کر سکتی ہے, ان سے ٹیکس لگا سکتی ہے, ان کو جو ہے جمع کر سکتی ہے پیسہ, اور اس کے لیے جو ہے لازمی طور پر جو افراد ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ کریں, اس کے لیے جمع وہ کریں, اور ان کے لیے تعالیٰ فرمایا کہ جو بھی اس راستے میں خرچ کرے گا یہ فی سبیل اللہ ہوگا, اس کو پورا پورا اس کا اجر دیا جائے گا اور ذرا برابر حق تلفی نہیں ہوگی. اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کے پورے دو رکوع جو ہے 36 اور 37 ہم پڑھ چکے ہیں, اسی سلسلے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم دیا تو ساتھ جہاد الفی سبیل اللہ کے ساتھ انفاق الفی سبیل اللہ کے حکم دیا تاکہ جو ہے وہ اس پہ وہ کیا جا سکے, اس کے انتظامات پورے کر. اب دیکھیں اسلامی نظام حیات جو ہے اس یہ کسی کوئی انسانی جو ہے نظام نہیں ہے, نہ کسی لیڈر کی حکومت کا قیام چاہتا ہے, نہ کسی طبقے نسلی گروہ اور فرقے کی حکومت چاہتا ہے. اس کا نصب العین یہ نہیں ہے کہ مزارعین کو غلام بنائے اور جاگیرداروں کی وہ خدمت کرے جیسا کہ رومی تہذیب میں ہوتا تھا, اور اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کے خام مال پہ قبضہ کیا جائے اور صنعتوں کو جو ہے پھر فیڈ کیا جائے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یورپ اور یورپی جو یہ جو اقوام تھی استعماری اقوام تھی انہوں نے جس طریقے سے یہ کیا ہے, اور نہ اس میں کسی پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے کہ جو ہے دوسرے لوگوں کو مویشیوں کی طرح غلام بنا کر رکھا جائے جس طرح کمیونزم اور سوشلزم میں ہوا تھا. تو اسلام تو علیم و خبیر و حکیم بصیر اللہ تعالیٰ کے کردار اعلیٰ کا علم بردار ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت چاہتا ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کو غلامی سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اس کی جو ہے حکمیت میں لانا چاہتا ہے. اسلام ایسا نظام ہے, پھر جو ہے وہ اس کے ایک عملی نظام بھی ہے اور دوسرے نظاموں کے مقابلے میں یہ آن کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا قوت کا اظہار چاہتا ہے اور اپنا جو ہے وہ تمام کے تمام اس کے جو نظام حیات ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا اظہار ہو, اور یہ پھر اس کے لیے تمام دوسرے نظاموں کے مقابل کھڑا, جب بھی یہ کھڑا ہوگا دوسرے نظاموں کے مقابلے میں تو یہاں پہ تصادم ہوگا, اور یہ جہاد فی سبیل اللہ اس تصادم کا جو ہے عنوان ہے یہ جہاد. اور اب جو ہے یہ اس کے علاوہ پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اسلام کے راستے میں مزاحم قوتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس کے مقابلے میں اسلام کو جو ہے وہ قائم کیا جائے. تو یہ بات بہت اہم تھی. فرمایا وَإِن جَنَحُوا, اور ایک تیسری چوتھی پالیسی یہاں پہ بتائی گئی, وَإِن جَنَحُوا, اور اگر جھکے وہ لِسَلْمِ میں مائل ہوں, اگر وہ صلح کے لیے جنا جھکنا مائل ہونا, اسی سے جناحن جو گناہ کے معنی ہوتے ہیں اس میں مطلب ہوتا ہے گناہ کی طرف جھکنا, گناہ کی طرف مائل ہونا. فجنا لہا, تو فجنح لہا, تو آپ بھی مائل ہو جائیں پھر اس کے لیے یعنی صلح کے لیے. وہ توکل اللہ, اللہ پہ بھروسہ کریں, نہ وہ سمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ این یریدو, اور اگر وہ ارادہ کریں, این یخدعو کا, یہ آپ کو پتہ ہے خدا دھوکہ دینا, وما یخدعون الا انفسهم, اور دھوکہ نہیں دیتا اپنے آپ کو, اگر وہ دھوکہ دے اپنے آپ کو, فإن بے شک حسبک اللہ, تو اللہ کافی ہے آپ کے لیے, هو الذی, وہی تو ہے, ایدہ کا, جس نے تقویت دی, ایدہ یو اید و تائیدن, تائید کرنا قوت دینا, جس نے تائید دی, بنصری ہی اپنی نصرت سے, بالمومنین مومنین کے ساتھ, اپنی مدد کے ساتھ مومنین کے ساتھ, جس نے آپ کو تقویت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی آپ اپنی مدد بھی بھیجی اور اپنے مومنین کے ساتھ بھی دی, اس کا ترجمہ پڑھنا ہے.
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو, یقیناً وہی سننے اور جاننے والا ہے. اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے, وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی.
جزاک اللہ. اب اسلامی ریاست کے لیے کام صلح و جنگ بتائے گئے ہیں, اور یہ اجتماعی اصول ادب جو ہم جو اسلام سوسائٹی میں چاہتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ اگر حریف نے ایک نیتی سے صلح کی پیش کر کرے تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے بال تکرار اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا جائے, اس کے استقبال کیا جائے, اور جو ہے وہ لیکن اگر اس میں اگر کوئی دھوکہ اور فریب ہو تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو بے شک وہ نہ کرے, لیکن اس میں یہ چیز معلوم کر لی جائے, اس میں تحقیق کر لی جائے, چھان پٹک کی لی جائے کہ دشمن کیا زائم کا ہے. جیسے آج کل انٹیلیجنس فارمیشن جو دستیاب ہوتی ہیں اس کی بنا پر شواہد و قرائن کے بغیر, یعنی محض کفار کی جانب سے اگر دھوکہ فریب کے احتمال کی بنا پہ صلح کو راز, یعنی ہو سکتا ہے کہ دشمن دھوکہ دے, اس بنا پہ نہیں بلکہ کریڈیبل انفارمیشن ہونی چاہیے, سبسٹینشل انفارمیشن ہونی چاہیے, اس کی بنیاد پہ جو مسلمانوں کو جو ہے وہ کرنا چاہیے, اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد دنیا سے فتنہ و فساد ختم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو, اس کی حکمیت کو, اللہ کی حکمیت کو غالب کرنا ہے. تو ظاہر ہے یہ مقصد کفر کو ختم کیے بغیر اور مغلوب کیے بغیر تو ممکن نہیں ہے, لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے, یہاں پہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ اگر وہ صلح کریں تو تم صلح کر لو. یہ بالکل یہ ہر جگہ پہ یعنی بین الاقوامی اصول مسلمانوں کو ملا کہ جب بھی دشمن اگر صلح کی بات کرے اور اس کے اندر آپ وہ کر لو, تحقیق کر لو کہ اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے, تو آپ لازمی طور پر صلح کر لو, یعنی صلح نہ کرنا پھر اسلام کا حکم نہیں ہے, وہاں پہ صلح کرنا اسلام کا حکم ہے. تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے, لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ قتال فی سبیل اللہ کا مقصد جو ہے فساد فی الارض کے اسباب کو ختم کرنا ہے, لیکن اگر صلح کے امکانات ہیں تو فرمایا کہ اس کی جانب بڑھا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے, یہ قتال فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہے اگر صلح ہو جائے تو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے دعوت اللہ اسلام کے پھیلنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلنے کے اسباب جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, لوگ اللہ کے دین کے اندر آتے ہیں, سوسائٹی میں امن چین اور سکون ملتا ہے. اگر اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہو اس بیان کے، اللہ تعالیٰ کے اس بیان کی حکمت کو، تو صلح حدیبیہ پر غور کرنا چاہیے. جب صلح حدیبیہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 6 ہجری کے اندر، تو آپ کے ساتھ 1500 مسلمان جو ہے آئے تھے سارے کے سارے. لیکن 2 سال کے بعد 8 ہجری میں جب آپ فتح مکہ کے لیے آئے، تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار تھا آپ کے ساتھ 2 سال کے اندر. اور صلح حدیبیہ کے وقت اسلام کو 19 سال ہو چکے تھے، 19 سال میں 1500 افراد تھے، لیکن 2 سال کے اندر جب امن سکون چین اور جو ہے صلح ہو گئی اور جو ہے یہ جو ہے اگریمنٹ ہو گیا، تو دیکھیں کہ اس میں جو اسلام کو پھیلنے کا موقع ملا ہے وہ بڑا بڑا تحقیق کا ایک موضوع ہے، اور اس پہ تحقیق بھی کی بھی گئی ہے. تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح سے کس قدر جو ہے دعوت اللہ کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے حکم یہ پورا کر تو یہ بھی فرمایا کہ تمہیں محض جو ہے وہ اندیشے کے اوپر ایسا نہ کرنا چاہیے کہ صلح نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، وہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اس نے تمہاری بھی پہلے بھی مدد کی ہے جیسا ابھی غزوہ بدر کے اندر ہوا ہے. لہٰذا اللہ پہ کرو تو میں وہ اللہ بین قلوب ہے، اس نے محبت پیدا کی اس کے دلوں کے مابین، تمہارے دلوں کے ان کے ہی مسلمانوں کے جو ہے اللہ تعلیف الفت پیدا کرنا، الفا جو ہے وہ جوڑنا ہوتا ہے، الفا پیدا جو ہے وہ الفا باب تفیر سیکنڈ فارم الفت ڈالنا، محبت پیدا کرنا، اچھی طرح جوڑ دینا. لو انفکتا، لو اگر انفکتا آپ خرچ کرتے، ما جو اس میں سے جو، اگر آپ خرچ کرتے اس میں سے جو، فل ارض جمیع سب کچھ جو زمین میں ہے، جو زمین میں سب کا سب آپ خرچ کر دیتے، ما الفتا نہ پیدا کر سکتے محبت بین قلوب ان کے دلوں میں. دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، نبی اکرم فرمایا کہ جا رہا ہے کہ اللہ نے جو محبت تمہارے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے باہمی الفت رکھی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کر ڈالتے، ساری دنیا کی ریسورسز ذرائع اور دولت، تو بھی آپ یہ محبت پیدا نہ کر سکتے تھے. کتنی بڑی بات ہے اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے. ولیکن اللہ، بے شک لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ فبینہم ان کے دلوں میں محبت پیدا کی، انہو عزیز حکیم بے شک وہ جاننے والا، بے شک وہ عزیز بالا دست ہے اور حکیم حکمت والا ہے. یا جو نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے آپ کو اللہ، کافی ہے اوپر چلا گیا غلطی سے، حسبک اللہ کافی ہے اللہ آپ کو، ومن اتبعک، ومن اتبعک اور ان کو جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کو بھی آپ کے لیے بھی اور جو اتباع کرتے ہیں آپ کی مسلمان مومنین، ان کے بھی اللہ کافی ہے، من المومنین مومنوں میں سے جو ہیں وہ. یہ فرمایا گیا اس آیت کا آخری آیت کا ترجمہ پڑھ دیں.
اور اے مومنوں کے دل دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے.
جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیے بہت زبردست عنوان ہے، اس پہ بہت زیادہ اسے لکھا کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں تھا. بس یہ جو باہمی الفت اور محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی گروہ کے، خاص طور ایمان والے گروہ کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم انعام احسان فرمایا. اس سے پہلے بھی ہم پڑھا ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو میں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت گنوائی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی، اور تم اس نعمت سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ آ کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں جو ایسے بچایا ہے. یہاں اشارہ اسی بھائی چارے الفت محبت کی طرف ہے جو اہل ایمان لانے سے پہلے جو ہے، ایمان لانے سے پہلے جو اہل عرب ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کو پتا ہے کس طریقے سے دشمن تھے، پھر بٹے ہوئے تھے، پھر کس طریقے سے دشمنی ان کی چلی آ رہی تھی، اس اور خضرت کی 100 سال سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی. تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ان کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا کر دی، اور پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی جو ہے وہ بن گئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے نعمت سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں تھی کہ ایسی محبت اور ایسی الفت جو ہے باہمی دلوں میں ڈال دیتا. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہمارے قلوب کو جوڑ دے، ہماری الفت، ہماری محبت ڈال دے دلوں کے اندر. اللہم الف بین قلوبنا وصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزاكم الله خيرا واحسن الجزاء.